نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، آج کل اخبارات میں جو آپ پڑھ رہے ہوں گے، خاص طور پر اسلامی نظریاتی کونسل نے جو آج کل مسائل یعنی اپنی سفارشات لکھ کر حکومت کو بھیجی ہیں، اس سلسلے میں آپ پڑھ رہے ہوں گے کہ قرآن و حدیث پر زیادتی اور اس کے احکام میں قطع برید کی جا رہی ہے یا اس کی سفارش کی جا رہی ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمیں بھی ان احکامات کا پتہ ہو. ایک زمانہ تھا کہ جب اسلامی نظریاتی کونسل میں جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ اپنے وقت کے مستند علماء ہوتے تھے، اور بڑے بڑے جید علماء کرام اس کے ممبر ہوتے تھے، اور وہ اپنی سفارشات لکھ کر حکومت کو بھیجا کرتے تھے. اس وقت کی حکومتوں نے ان پر بھی عمل نہیں کیا، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ جو سفارشات اس قسم کی ہوتی ہیں جو خلاف اسلام یا خلاف ضابطہ ہوتی ہیں، ان پر فوری طور پر عمل کر لیا جاتا ہے اور لوگوں کے احتجاج کو بھی خاطر میں نہیں لایا جاتا. ایوب خان کے زمانے میں جب عائلی قوانین بنے تو اس میں بہت سے احکام قرآن و حدیث کے خلاف بنے. اس میں ایک قانون یہ بھی بنایا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو وہ طلاق فوراً نافذ نہیں ہوتی، الیعوذ باللہ، بلکہ یہاں تک کہ اگر کسی نے تین طلاقیں دے دیں تو تین طلاقوں کے بعد بھی کونسل کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ صلح کرا دے میاں بیوی میں. اگر وہ کہہ دیں کہ بھئی تم میاں بیوی جیسی زندگی گزارو تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. آج تک یہ قانون چلا آ رہا ہے. اور اس پر مزید اب یہ کہ اب جو قانون جس قانون کی سفارش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی عورت اگر اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو وہ اپنے شوہر کو تحریری طور پر لکھ دے کہ میں تجھ سے طلاق چاہتی ہوں، تو 90 دن کے اندر اندر شوہر اس کو طلاق دے. اگر نہیں دیتا تو 90 دن کے بعد خود بخود وہ مطلقہ سمجھی جائے گی. تو یہ سب احکام وہ ہیں جو قرآن و حدیث پر زیادتی کے مترادف ہے. اللہ اور رسول کے احکامات اس قسم کے نہیں ہیں. وہاں تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے گا تبھی طلاق ہوگی، جب تک طلاق نہیں دیتا طلاق واقع نہیں ہوتی. بہرحال یہ احکام اس وقت یہاں پر اس کی تفصیل بیان کرنی یا مقصود بحث کرنا نہیں ہے. اصل یہ کہ آپ کو چوکنا کرنا مقصود ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی کان تو دو ہی ہوتے ہیں، لیکن جو چوکنا کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی چار کان والا. ایک تو دو کنا ہوتا ہے، دو کان والے تو سبھی ہیں، لیکن جب چوکنا کرنا مقصد ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھو، اپنے کان بھی کھلے رکھو، اور اس قسم کے جو مسائل سامنے آ رہے ہیں تو اپنے آپ کو بالکل ایسا مت سمجھو کہ ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم غافل ہیں، ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں. معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو احکام ہیں قرآن و حدیث کے خلاف. بہرحال الحمدللہ علماء نے اس سلسلے میں ان قوانین کی تکذیب بھی کی ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، غلط جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے، اور ان کو رد بھی کیا ہے، مسترد کیا ہے. لیکن دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ جان بوجھ کر اس قسم کی خبروں کو اخبار میں تو لاتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے رائے لی جاتی ہے جنہیں خود قرآن و حدیث کا پتہ نہیں ہوتا. بھئی اگر کسی مفتی سے، بڑے عالم سے، مستند عالم دین سے کوئی احکام معلوم کرو تو یقیناً وہ تمہیں صحیح رہنمائی کرے گا. اب ایسے لوگوں سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے جنہیں بیچاروں کو خود بھی نہیں پتا ہوتا، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو نظریاتی کونسل نے جو سفارشات لکھ کر بھیجی ہیں آپ کی اس میں کیا رائے، اور اپنی رائے وہ جو دیتے ہیں وہ اس سے بدتر ہوتی. جو بات پہلے کہی گئی ہے وہ تو خود غلط ہے ہی، لیکن ان کی بھی جو رائے ہوتی ہے وہ خود بھی کوئی درست نہیں ہوتی. تو کم از کم اس کا تو لحاظ کر لیں کہ کم دین کے بارے میں ان لوگوں سے معلوم کریں جنہیں دین کا علم ہو. مستند ادارے الحمدللہ موجود ہیں، دارالفتاوی ہیں، دارالافتاء ہیں، اور وہاں پر جا کر معلوم کرنا چاہیے. جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں ان سے جا کے معلوم کریں اور دین کو صحیح طور پر بیان بھی کریں. لیکن افسوس کہ ایسے لوگوں سے رائے لی جاتی ہے کہ جن کا دینی اعتبار سے، بے شک وہ چاہے جتنا بھی علم رکھتے ہوں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن دینی اعتبار سے ان وہ اتھارٹی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی رائے لکھی بھی جاتی ہے، چھاپی بھی جاتی ہے، بحث و مباحثوں میں بھی ان کو مدعو کیا جاتا ہے، حصہ لیتے ہیں. نتیجہ یہ کہ عامۃ الناس کو بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی کوئی لڑائی کا میدان. بہرحال اس طرح تو صرف توجہ دلانا مقصود ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری جو ہے اصلاح فرمائے، اور ہمیں اس قسم کی ابتلاء سے محفوظ فرمائے کہ ہم تو پہلے ہی ان آئلی قوانین سے آج تک نہیں نکل سکے تھے کہ مزید جو ہے وہ اور سفارشات لکھی جا رہی ہیں. اور شکر ہے اس بات کا کہ جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ حکومت کے لوگوں نے بھی کہا کہ ہم ان سفارشات پر غور نہیں کریں گے. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. لیکن ہمارے ہاں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جس چیز کو حکومت کہہ دے ایسا نہیں ہوگا تو وہی ہوتا ہے. اگر کہا جائے قیمت نہیں بڑھے گی تو پتہ چلا قیمت بڑھ گئی، تو ہوتا اس کا معاملہ عکس ہی ہے. اللہ کرے کہ اس دفعہ جو کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہو. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جس کا ہم بھی ایک حصہ ہیں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جو جنت میں چلا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دیں گے، اور وہاں جا کر وہ اپنے ایک دوست کو یاد کرے گا، زندگی میں اس سے ملاقات تھی، وہ اس کو ورغلایا کرتا تھا. اور جس طرح سے آج کل کے لوگ ورغلاتے ہیں کہ میاں تو پاگل ہو گیا، تیرا دماغ خراب ہو گیا، تو کدھر جا رہا ہے، تو ترقی نہیں کر سکتا، تو اس طرح سے کوئی دوست تھا جو اس کو ورغلایا کرتا تھا. اس کا ذہن میں خیال آیا کہ بھئی یہ تو دیکھوں کہ وہ اس وقت کہاں ہے، تو اس خواہش کا اظہار کرے گا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید نے فرمایا فطلع فرآہ فی سواء الجحیم، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی اطلاع اس کو دیں گے تو وہ دیکھے گا کہ وہ دوزخ کے بیچوں بیچ پڑا ہے، تو کہے گا قالوا تاللہ ان کنت لتردین. قالت اللہ ان کی تلت اردین ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، کہ اللہ کی قسم تو نے تو مجھے آج پھنسا دیا تھا، اگر تیری بات میں مان لیتا تو خود تو مرا ہے، مجھے بھی لے کے مرتا. یعنی جس طرح تو آج دھر لیا گیا ہے اسی طریقے سے میں بھی دھر لیا جاتا. تو اللہ کا شکر ادا کرے گا. تو میرے عزیز بھائی، بات یہ ہے کہ آج ہم نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا کون سا دوست ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، کون سا دوست جنت کی طرف لے جا رہا ہے، اور ہم بغیر سوچے سمجھے اپنی دوستیاں جو ہیں وہ بناتے ہیں. ہمیں اپنی دوستیاں اسی بنیاد پر قائم کرنی چاہیے کہ کون ہمارا صحیح معنی میں دوست ہے آخرت کے اعتبار سے، اور کون دشمن. جو آپ کو غلط مشورہ دے، غلط رائے دے، غلط جگہوں پر لے جائے، یقیناً دوستی کے لائق نہیں، اپنا راستہ بدل دینا چاہیے. باقی یہ کہ زمانہ ہمیں تانے دے گا، اس کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے. ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں جب تک تم اپنے خم ٹھونک کر معاشرے کے سامنے نہیں آؤ گے، اور جب تک یہ نہیں کہو گے کہ میاں تمہارا جو جی چاہتا ہے کرنا ہے کر لو، اگر ہمارا ساتھ دیتے تو ٹھیک ہے ورنہ اپنا راستہ لو، جب تک خم ٹھونک کر ایسا نہیں کہو گے اس وقت تک یہ معاشرہ تمہیں جینے نہیں دے گا. اس لیے معاشرے کی فکر مت کرو، کل جب آنکھ بند ہو جائے گی تو یہ معاشرہ، یہ افراد، یہ دوست ہمارے کام نہیں آئیں گے. اس وقت ہمیں پتا چلے گا کہ اصل ہم کہاں تھے. یہ دنیا تو بہرحال چند روزہ ہے، انسان گزار کر چلا جائے گا، لیکن اگر ہم نے آخرت کی اپنی فکر نہیں کی اور صرف دنیا ہی کی فکر کرتے رہے تو پھر تو معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب اصل چیز تو اندر ہے، اندر صاف ہونا چاہیے، ظاہر میں چاہے جیسے بھی ہوں. تو یہ بھی کہنا صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. یہ نہیں فرمایا کہ صاحب بس باطن ٹھیک ہے صحیح ہو جائے، ظاہر جائے جیسا بھی رہے، ایسا نہیں. بلکہ کسی نے بڑی عمدہ مثال اس کی بیان فرمائی ہے کہ دیکھو کوئی پھل وغیرہ اگر خریدو اور اس پر اگر کوئی داغ ہو تو داغ تبھی آتا ہے جب اندر خراب ہو. چنانچہ بعض اوقات اگر آپ سیب کو کاٹیں تو داغ اوپر سے اگر چھوٹا سا داغ ہوتا ہے تو وہ داغ اندر تک گیا ہوا ہوتا ہے، بعض اوقات سارا داغ آپ کو نکالنا پڑتا ہے. تو اوپر اثر ہی تب آئے گا جب اندر خراب ہوگا. اب کوئی آدمی ظاہر کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو خراب رکھے اور کہے کہ صاحب میرا باطن بہت اچھا ہے، تو یہ غلط. ایسا ممکن نہیں کہ ظاہر تو خراب ہو اور باطن اچھا ہو. اندر بھی خراب ہوتا ہے تبھی تو ظاہر خراب ہوگا، ورنہ جس کا باطن اچھا ہوتا اس کا ظاہر بھی اچھا ہوتا. اس لیے آدمی یہ نہ سوچے کہ بھائی ظاہر کی فکر چھوڑ دو بس اندر میں تو اندر سے ٹھیک ہوں. ہر آدمی اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میرا ظاہر ٹھیک ہے میرا باطن ٹھیک ہے. اس کا فیصلہ تو وہی کر سکتا ہے جو اس میں مہارت رکھتا ہو، جس کے سامنے یہ بات رکھی جائے کہ بھئی میں ظاہری اعتبار سے ٹھیک ہوں یا باطنی اعتبار سے ٹھیک ہوں. چنانچہ ایک موقع پر ایک بزرگ نے فرمایا کہ بھئی دیکھو لباس ہے نا، ظاہری لباس ہم جو پہنتے ہیں اس لباس کا اثر باطن پر بھی پڑتا ہے. بعض لباس ایسے ہیں کہ ان کو پہن کر آدمی کے اندر یعنی باطن میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے. لباس کے اثرات ہوتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کون ہو سکتا ہے، صاحب بصیرت لوگ. ایک مرتبہ جبہ پہنا آپ نے اور خطبہ جمعہ دیا، اس کے بعد گھر تشریف لائے تو جبہ اتار دیا اور فرمایا کہ آئندہ میں اس جبے کو نہیں پہنوں. اور وجہ یہ بیان کی کہ اس جبے کو پہن کر میرے اندر کچھ ہونے لگا تھا، یعنی تکبر پیدا ہو گیا تھا، اپنے آپ کو میں اچھا سمجھنے لگا تھا. تو اس سے پتہ چلا کہ ظاہر کا اثر باطن پہ پڑتا ہے. تو بعض اوقات یہ جو لباس ہم پہنتے ہیں اور اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف لباس پہن لیا، بلکہ لباس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. صلحہ کا لباس پہنو گے تو صلحہ کا اثر آئے گا، اور خدا نہ کرے اگر فساق و فجار والا لباس آدمی پہنے گا تو ان کے اثرات دل میں آئیں گے، اور خدا نہ کرے کفار والا لباس انسان استعمال کرتا ہے ان کے اثرات آتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ اس لباس کا اثر اندر نہ پڑتا ہو، ظاہر کا اثر اندر بھی جاتا ہے. اس لیے محض لباس اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ جو مرضی لباس ہم نے پہن لیا. بعض لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ صاحب لباس سے کیا ہوتا ہے، ظاہر سے کیا ہوتا ہے، بس اندر صحیح ہونا چاہیے. تو میں نے ایک تو یہ بات کہی تھی کہ ظاہر اگر خراب ہے تو اس کا مطلب باطن اس سے زیادہ خراب ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ظاہر کا اثر باطن پر بھی پڑتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے لباس کا بھی کچھ مقصد رکھا ہے. اگرچہ اللہ رب العزت نے کوئی خاص لباس متعین نہیں فرمایا، ہر زمانے کے اور ہر مقام کا لباس الگ ہے، لیکن اس علاقے کے جو صلحاء علماء کا لباس ہے اصل وہ مقصود ہے. اب مختلف علاقوں کے لباس مختلف ہیں، اس لیے جہاں جیسا لباس ہو اس قسم کا لباس پہننے میں حرج نہیں. البتہ اتنی بات ہے کہ بعض لباس ایسے ہوتے ہیں کہ انسان پہن کر اس پر جو ہے تکبر کرتا ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے دل میں، نتیجہ یہ کہ دل خراب ہوتا ہے اور متکبرانہ انداز اختیار کر لیتا ہے. اس لیے فرمایا کہ ایسا لباس بھی مت پہنو جس سے انسان کے دل میں تکبر پیدا ہو، یعنی ایسا ظاہر بھی نہ بناؤ. اور بعض لوگوں کے لیے فرمایا کہ بھئی اگر وہ خراب لباس پہنتے ہیں لیکن اللہ نے انہیں دیا ہے تو وہ خراب نہ پہنے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ایک شخص آیا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کا مال، کہ تیرے پاس مال ہے؟ فرمایا کہ ہاں مال ہے میرے پاس. آپ نے پوچھا کس قسم کا مال ہے, تو اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کا مال ہے, میرے پاس اونٹ بھی ہے, میرے پاس بکریاں بھی ہیں, میرے پاس گائے بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں, مال دیگر بھی ہے. مطلب یہ تھا کہ ہر قسم کا مال میرے پاس موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جب تجھے اتنا مال دیا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتے ہیں کہ تیرے جسم پر اس کا اثر نظر آئے. یعنی لباس تو نے ایسا پہن رکھا ہے کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تو فقیر آدمی ہے. تو اگر اللہ نے مال دیا ہے تو لباس بھی اچھا پہننے میں کوئی حرج نہیں. بعض لوگ جنہوں نے مشہور کر رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کالی کملی ہوتی تھی, تو بلا شبہ آپ کا اکثر حصہ زندگی کا سادگی میں گزرا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے کبھی قیمتی لباس نہیں پہنے. بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے لباس بھی پہنے جس کی اس وقت قیمت 2000 درہم تھی, تو ایسے قیمتی لباس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حفظاً فرمائے ہیں. کیونکہ نبی تو نمونہ ہوتا ہے ہماری سہولت کے لیے, تاکہ اس لباس کو حرام نہ سمجھ لے کوئی کہ بھی اگر قیمتی لباس پہن لیا تو حرام ہو گیا, ایسا نہیں. بلکہ ہر آدمی اپنی ضرورت کے مطابق لباس کا استعمال کرے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید نے فرمایا کہ تمہارے لیے ہم نے لباس نازل کیا ہے, لیکن کس لیے؟ اس کے کچھ مقاصد ہیں. ایک تو یہ کہ وہ لباس ساتر ہو, تمہارے صدر پوشی کرتا ہو, اور دوسرا یہ کہ سردی گرمی سے تمہیں بچاتا ہو, اور اسی طریقے سے فرمایا کہ تقوی کا لباس ہی سب سے بہتر. تو بہرحال بات یہ ہے کہ ظاہری لباس جو بھی ہم پہنتے ہیں اس کے اثرات بہرحال باطن پر پڑتے ہیں. اس لیے کوئی آدمی صرف ظاہر خراب کر کے یہ سمجھے کہ میرا باطن اچھا ہے, تو یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے اپنے ظاہر کو بنانے کی ضرورت ہے, باطن کو بھی بنانے کی ضرورت. ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایسے گناہوں کو ترک کر دے جسے دیکھ کر لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہوں, اور یہ نہ کہے کہ صاحب یہ تو میرا اپنا ذاتی عمل. آج کل یہ بھی ہے کہ آج کل گناہ میں مبتلا ہے, کسی کو کوئی روکے کہ بھائی تم یہ کام نہ کرو, تو وہ عام طور پر کہتا ہے کہ جی میری ذاتی زندگی, اس میں مذہب کا کوئی دخل نہیں, میں لباس جو چاہے پہنوں جیسا چاہے پہنوں. ایسا معاملہ نہیں ہے. بہرحال شریعت نے کچھ اصول بیان فرمائے ہیں, ان اصولوں کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے, ورنہ بہت سارے دوست احباب ہمیں ایسی طرف دھکیل دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہم خاموشی کے ساتھ جہنم کی طرف چل پڑتے ہیں. اس لیے اپنے دوست بنانے ہوں تب بھی ہمیں کم از کم دیکھ بھال کر بیان کرنے بنانے چاہیے کہ ایسے دوستوں سے دوستی ہو کہ جن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں ہماری آخرت خراب نہ ہوتی ہو, اور ایسے دوستوں سے بچنا چاہیے کہ خدا نہ کرے ان کی صحبت سے آدمی کی آخرت خراب ہو جائے. اسی طرح سے اس طرح بھی فکر مند ہمیں ہونا چاہیے کہ اپنی نمازوں کی فکر کریں, عبادات کی فکر کریں, قرآن مجید کی تلاوت کی فکر کریں, ذکر و اذکار کی فکر کریں. یعنی اپنی زندگی کو ایسا بنائیں کہ جس میں یہ سارے اوقات مرتب ہوں, کہ قرآن مجید پڑھنے کا بھی وقت ہو ہمارے پاس, ذکر و اذکار کرنے کا بھی وقت ہو, نمازوں کے جو اوقات ہیں وہ بھی الحمدللہ محفوظ ہوں, کہ ایسا نہ ہو کہ پتہ چلے نماز کا وقت ہے لیکن ہم نے کسی اور کام کو ترجیح دے دی. آج کل عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ سارے کام اپنے اپنے وقت پر کرنا چاہتے ہیں ہم, لیکن اگر نماز کا وقت ہو نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ جی مجھے ذرا کام ہے, نماز بعد میں پڑھ لوں گا. تو جو ہماری یوں سمجھ لیجئے کہ جو ڈنڈی جہاں ہم مارتے ہیں وہ نماز کو, کہ نماز میں ڈنڈی مار دیتے ہیں, ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. یعنی اس کی فکر بھی ہمیں کرنی چاہیے کہ نماز کے اوقات کی ہم فکر کریں. الحمدللہ بہت سے نوجوان ایسے ہیں کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ الحمدللہ بس نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو اگلی نماز کی فکر دل میں رہتی ہے. تو یہ اچھی ایک علامت ہے اور ایک مسلمان کی شان ہے کہ ایک نماز سے فارغ ہو جائیں تو ہمیں دوسری نماز کی فکر ہو کے بھی میں نے اثر پڑھ لیا تو مغرب بھی انشاءاللہ جماعت سے پڑھنے کی فکر کروں گا, اور مغرب پڑھ لیا تو عشاء کی نماز کی فکر کروں گا. بہرحال اپنے آپ کو آدمی ہما وقت تیار رکھے, مستعد رکھے, اپنے آپ کو سست نہ ہونے دے. اور ہمارے بزرگوں نے سستی کا علاج چستی ہی سے تعبیر فرمایا. یعنی بعض بزرگوں سے کہا کہ مجھے اعمال اختیار کرنے میں سستی ہوتی ہے, آپ نے فرمایا کہ بھائی سستی کا علاج تو چستی ہے, یعنی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی کوئی عمل ایسا بتا دو, ذکر کر دو کہ چست ہو جائیں, ایسا کچھ نہیں. بلکہ ہمیں خود ہی قوت ارادی کو کام میں لانا ہوگا. تو قوت ارادی سے کام لیں، اپنے آپ کو چست کریں. ہر کام کے لیے تسبیح نہیں ہوتی. بعض لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس بھائی کوئی ذکر لے لیں گے، کوئی تسبیح پڑھ لیں گے تو کسی سے آنکھ جلدی کھل جائے گی، کوئی ذکر کر دیں گے تو فلاں کام ہو جائے گا. تو وہ سب اسی طرح سے کام کرنا چاہتے ہیں. جیسے تھانوی رحمتہ اللہ نے لکھا، ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت اولاد نہیں ہوتی، کوئی تعویذ دے دیجیے. اور تعویذ دے دیا. سال دو سال گزر گئے، اس کے بعد پوچھا کہ ہاں بھائی، کہا کہ حضرت اولاد اولاد تو کوئی ہوئی نہیں. تو بہرحال پھر بھی خیال آیا، کہا کہ تم نے شادی وادی بھی کی کہ نہیں؟ تو کہا کہ اگر شادی کرتا پھر تعویذ لینے کی کیا ضرورت ہے. تو ہمارا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، ہم تعویذ سے چاہتے ہیں کہ سارے کام حل ہو جائیں، بس تعویذ گلے میں ڈال لیں پھر سارے کام ہو جائیں، کچھ کرنا نہ پڑے ہمیں. تو یاد رکھیے بھائی، ذکر و اذکار تو اللہ رب العزت کو یاد کرنے کا ذریعہ ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت آ جائے. اللہ رب العزت کا جب زبان پر آدمی نام لیتا ہے تو اتنی محبت سے اللہ کا نام لے کہ پورے جسم میں یوں سمجھ لیں کہ شہد تیر جو ہے وہ نہر جاری ہو جائے. جس طرح بعض میٹھے ایسے ہوتے ہیں کہ پورے جسم میں مٹھائی سرایت کر جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ پورا بدن ہی میٹھا ہو گیا. تو اللہ کا نام بھی ایسا محبوب ہونا چاہیے. اس طریقے سے آدمی جب اللہ کا نام لے تو بس ہر بن و منہ جو ہے اس کا میٹھا ہو جائے، اصل ہو جائے، شہد ہو جائے. تو اصل تو یہ ہے، ذکر و اذکار جو بتائے جاتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ آدمی ذکر و اذکار کرے، اپنے اوقات کو الٹے سیدھے طریقے پر نہ گزارے بلکہ اللہ کا نام لے کر. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں بعض صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، مطلب کوئی وقت تمہارا ایسا نہ گزرے جو غفلت میں گزر رہا ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بہت سے بتایا کہ یہ ذکر کر لو، یہ ذکر کر لو. تو مقصود اس کا یہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی کام سب کام کاج چھوڑ کے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لے آدمی اور کہے کہ بھائی اب مجھے ذکر بتا دیا گیا ہے، اب مجھے اور کوئی کام کرنا ہی نہیں. تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں، بلکہ اصل یہ ہے کہ اپنے اوقات مرتب کرو، صبح و شام ذکر کرو، اور اسی طریقے چلتے پھرتے یا جو اوقات بھی فارغ ہوں تو اپنے اوقات کو ایسے فراغت کے ساتھ مت گزارو کہ جس میں ہم گناہوں کی طرف مائل ہو جائے، بلکہ اللہ رب العزت کا ذکر، اس کی یاد ہم ہر وقت کرتے رہیں. بعض اوقات آدمی تجارت میں مشغول ہے تو زبان سے چاہے ہم تجارت ذکر نہیں کر رہے ہوں اور جو ہے ہم تجارت میں مشغول ہوں، لیکن تجارت ایمانداری کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. آدمی تجارت کر رہا ہے ایمانداری کے ساتھ کر رہا ہے تو یقیناً یہ بھی تو اسی کا اثر ہے کہ بھائی ہم بےمانی نہ کریں، دھوکہ نہ دیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. ایسے ہی ہم اپنی ڈیوٹی پر ہیں اور اس میں ہم اس بات کا لحاظ رکھیں کہ اپنے اوقات کو صحیح طور پر خرچ کریں، آمد و رفت ہماری درست ہو، اوقات ہمارے صحیح مصرف میں استعمال ہوں. ایسے ہی کسی سے رشوت نہ لیں. اب اگر کوئی آدمی رشوت نہیں لے رہا تو یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ بھی تو اللہ کی یاد اس کے دل میں ہے تو نہیں لے رہا، اور ناج کون رکتا ہے. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں، بےمانی کے بہت طریقے ہیں جو لوگوں کو آسانی کے ساتھ ازبر بھی ہیں، یاد بھی ہیں، تو وہ آسانی کے ساتھ انسان استعمال بھی کرتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ایمانداری کے ساتھ تجارت کرنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، لوگوں کے کام میں آنا، یہ سب کے سب اصل میں اللہ رب العزت یاد ہی ہے، تبھی یہ سب کچھ کر رہا ہے. بہت سے لوگ الحمدللہ ان کاموں میں بہت آگے ہوتے ہیں، لیکن بعض یہاں پر بھی انتہا درجہ اختیار کر لیتے ہیں کہ جب وہ لوگوں کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو اب نماز بھی غارت کر دیتے ہیں اور باقی کاموں کو بھی دین کے ان کی نظر میں کہتے ہیں ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہی سب سے بڑا کام. تو بات یہ نہیں، وہ کام اپنی جگہ پر بڑا ہے، لیکن جب نماز کے اوقات ہوں تو نماز پڑھے آدمی. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آدمی اگر خدمت خلق کر رہا ہے تو اب خدمت خلق ہمیں نماز سے روک دے، ایسا نہیں. یہ بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم نماز سے رک گئے اور دین کے کاموں سے رک گئے، بلکہ اپنے اپنے اوقات میں ہر کام کو کرنا چاہیے. کہ ایک آدمی دین جو ہے وہ پھیلا بھی رہا ہے، تبلیغ بھی کر رہا ہے دین کی، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ تصنیف بھی نہ کرے، تصنیف بھی کر سکتا ہے. اور اگر یہ دونوں کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب بھی نہیں کہ تقریر نہ کرے، تقریر بھی کر سکتا ہے. اور اگر تینوں کام کر رہا ہے تو یہ نہیں کہ تدریس نہ کرے، تدریس بھی کر سکتا ہے. یعنی ایک آدمی مدرس بھی ہو سکتا ہے، مقرر بھی ہو سکتا ہے، مبلغ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ سارے بیک وقت ہی سارے کام ہو سکتے. تو اسی طریقے سے اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہو اور تجارت بھی صحیح طریقے پر انجام دے رہا ہو، اپنے گھر والوں سے معاملات بھی درست طریقے پر ہوں، اپنے دوست احباب سے بھی صحیح طریقے پر رہ رہا ہو، تو یہ سارے کام جو ہے آدمی انجام دے سکتا ہے. لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ اپنے زاویہ نگاہ بدلنے کی ضرورت ہے. ہم اپنا زاویہ نگاہ بدل لیں تو انشاءاللہ سارے کام درست ہو جائیں گے. دوسرا یہ کہ اگر کوئی شخص اب تک گناہ میں مبتلا رہا تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب میرے گناہ تو اس قدر ہو چکے ہیں اب میں کیا دین کی طرف آؤں گا, اب اللہ تعالیٰ کیا معاف کریں گے. ہمارے بزرگوں نے یہ بات ہمیں سمجھائی اور بتلائی کہ دیکھو اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے. جو آدمی یوں کہتا ہے کہ میرے گناہ بہت ہیں تو گویا وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ وسیع نہیں ہے, میرے گناہ بہت زیادہ وسیع ہیں. حالانکہ حقیقت یہ کہ اللہ کی رحمت جو ہے بڑی وسیع. آدمی چاہے اتنے گناہ کر لے کہ آسمان و زمین کی جو فضا ہے وہ گناہوں سے بھر جائے, لیکن ایک مرتبہ صدق دل کے ساتھ اگر اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بیک جنبش قلم جو ہے وہ ختم کر دیتے. تو اللہ رب العزت ایسے قادر مطلق ہے. اس لیے آدمی یہ نہ سوچے کہ بھائی اتنے عرصے تک میں گناہ کرتا رہا اب کیا میں دین کی طرف آؤں گا, بلکہ آ جائے. بعض لوگ اس طرح کمر توڑتے ہیں اور حوصلہ شکنی کرتے ہیں کہ صاحب اب تو نے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو جا رہی ہے. 900 کیا, اگر 9000 بھی کھا لو تو فکر مت کرو, جو ہو گیا سو ہو گیا. طائف صاحب کا شعر ہے نا کہ تانے نہیں ماضی کے دیے جائیں کہ ہم لوگ تب اور طرح کہتے ہیں اب اور طرح کے. تانا نہیں ماضی کا دیا جائے کہ ہم لوگ تب اور طرح کے تھے ہیں اب اور طرح کے. یعنی ہمارا ماضی چاہے جتنا بھی خراب تھا, لیکن یہ ٹھیک ہے کہ ماضی خراب تھا, اللہ نے ہمیں سمجھ دے دی, اب دین کی سمجھ آنے کے بعد دین کی طرف چل پڑے تو ہمیں تانے مت دو. ٹھیک ہے ایک وقت ہم نے خراب گزارا, لیکن الحمدللہ جب اللہ نے اب سمجھ دے دی, ابھی ضروری نہیں کہ پہلے اگر گڑے میں گر رہے تھے تو اب بھی گریں, پہلے زہر کھا رہے تھے تو اب بھی کھائیں, پہلے اگر برائی کر رہے تھے تو اب بھی کریں. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جب اس نے ہمیں سمجھ دی تھی, انشاءاللہ اب ہم برائی کی طرف نہیں جائیں, ہم غلط کام اب نہیں کریں گے جب تک کیے اور اس کے بعد ہم ٹھونک کر کھڑے ہو جاؤ. کوئی آدمی لاکھ تمہیں کہتا رہے کہ ہمیں پتا تم کیا تھے, سو ٹھیک ہے جب تھے تھے, اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بچا لیا, ہماری دعا ہے کہ اللہ تمہیں بھی بچائے. آدمی یہ نہیں, اسے حقیر تو بہرحال نہ سمجھو سامنے والے کو, اس کے لیے بھی دعا کرو اور اپنے آپ کو باقیدار رکھو. اور جس کام پر ڈٹ جاؤ گے انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر اس ڈٹ جانے کی وجہ سے جو لوگ آج تانے دیتے ہیں وہ اپنے تانوں پر شرمندہ ہوں گے. تو اس لیے ہم زندگی ایسی گزار کے جائیں کہ چاہے لوگوں کی وجہ سے آج ہم رو رو کر زندگی گزاریں, لیکن مرنے کے بعد ہم ہنس رہے ہوں. تو بات یہ ہے کہ آج جو لوگ تانے دے رہے ہیں کل پھر وہ روئیں گے اور تم ہنسو گے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم تو دعا یہ کرتے ہیں کہ وہ بھی ہنسنے والے ہوں. ہمارے بزرگوں کا تو معاملہ یہی ہے الحمدللہ کہ وہ گناہگاروں کو بھی کم تر نہیں سمجھتے. ایک بزرگ نے دیکھا کچھ نوجوان ہنستے کھیلتے جا رہے ہیں اور سامنے جب آئے تو انہوں نے ان بزرگوں کا مذاق بھی اڑانا شروع کیا, تو لوگوں نے کہا کہ آپ ان کے لیے کوئی بدعا کر رہے ہیں یا آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں. انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ جیسے تو نے دنیا میں انہیں ہنستا ہوا رکھا ہے, آخر ان کو اعمال ایسے دے دے کہ آخرت میں بھی ہنسنے والے ہوں. یعنی ایسا نہ ہو کہ آخرت میں ہی روئیں, ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ جو دنیا میں مذاق اڑاتا ہے وہ آخرت میں روئے گا. لیکن اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا بھی یہ کی کہ یا اللہ انہیں ایسے اعمال کی توفیق دے دے کہ جس طرح یہ اس وقت ہنس رہے ہیں کھیل رہے ہیں بول رہے ہیں آخرت میں بھی اسی طریقے سے ہنسے بولیں, اور یقیناً آخرت میں ہنسے بولیں گے تب جب دنیا میں اعمال اچھے کیے ہوں. اس لیے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے. جیسے بعض نے کہا نا کہ بعض اعمال ایسے ہیں کہ قیامت کے دن چہرہ جو ہے وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا. ہمارے حضرت فرمائے کہ بات اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ کلمہ تم پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کی بھی توفیق عطا فرمائے گا کہ جس سے چہرہ چاندویں 14ویں کے چاند کی طرح چمکے. کلمہ طیبہ ہی ہے مثلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آدمی اس کو اگر حرز جاں بنا لے پڑھتا رہے سی اخلاص کے ساتھ پڑھے تو یقیناً اس کلمے کا پڑھنے والا محروم نہیں رہتا, اور یہ معمولی چیز نہیں ہے. بات یہ ہے کہ چونکہ یہ ایسا کلمہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ اس سے بھی سن لو تو اسے آئے گا, بوڑھے سے بوڑھا اور برے سے برا, نیک سے نیک, نیک آدمی سے سن لو وہ بھی جانتا ہے, برے سے سن لیں اسے بھی پتا ہے, کوئی گناہ میں مبتلا اس کو بھی یہ کلمہ آتا ہے. تو ایک عام سی چیز لگتی ہے کہ صاحب یہ تو کوئی خاص ذکر تو ہے نہیں, یہ تو سبھی کرتے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی وہ قدر پوچھے, انہوں نے بھی جب اللہ رب العزت سے کہا کہ اللہ کوئی ذکر بتا دیجئے, کوئی کلمہ بتا دیجئے پڑھنے کے لیے, کوئی خاص ذکر تسبیح بتا دیجئے, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. فرمایا کہ اللہ تو سبھی پڑھتے ہیں, میں تو خاص ذکر چاہتا ہوں. فرمایا کہ یہ خاص ذکر ہے میرا, اور بات یہ ہے کہ یہ سارے اگر کسی کے 100 دفتر ہوں گناہوں سے بھرے ہوئے اور اس میں ایک ہی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ہو اخلاص کے ساتھ, تو سارے دفتروں پر یہ بھاری ہو جائے گا. حقیقت بھی ہے, تو لا الہ الا اللہ معمولی چیز نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ اللہ رب العزت کا قاعدہ ہے کہ جو ضرورت کی چیز ہوتی ہے, اہمیت کی چیز ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو عام فرما دیتا ہے. مثلا ہوا ہے, ہوا کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا, لیکن اللہ نے عام فرما رکھی. کوئی فرما بردار ہو اسے بھی ہوا لگ رہی ہے, پہنچ رہی ہے. کوئی نافرمان ہے وہ بھی فائدہ اٹھا رہا ہے ہوا سے. اسی طریقے سے پھر سانس لے رہا ہے, لے رہا ہے تو یہ ہوا ہی کے اندر, اگر ہوا نہ ہو تو انسان مر جائے. اسی طریقے سے پانی ہے, دیکھیے پانی سے ہر آدمی فائدہ اٹھا رہا ہے. اللہ کا نافرمان ہے تو اسے ہی پانی مل رہا ہے, فرما بردار ہے تو بھی مل رہا ہے. بارش ہے برسات ہے تو وہ گنگا رام کے کھیتوں میں بھی برس رہی ہے اور عبد المومن کے کھیت میں بھی برس رہی ہے, عبداللہ کے کھیت میں بھی برس رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ضرورت اور اہمیت کی چیزیں ہیں انہیں عام رکھا ہوا ہے. اگر انسانوں کے ہاتھوں میں یہ چیزیں ہوتی تو انسان بھوکا مر جاتا, کسی کا سانس ہی بند کر دیتا, کوئی ہوا بند کر دی کسی پر, کیا حال ہو جاتا اس کا, پانی بند کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ضرورت کی چیزوں کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور اس کو عام بھی کیا ہوا ہے. اس لیے کلمہ طیبہ کو عام نہ سمجھیے, یہ عام ضرور ہے لیکن عام اس لیے ہے کہ اس کے بغیر زندگی زندگی نہیں. جس طرح پانی کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا اور جس طرح ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا, ایک مومن بھی کلمہ طیبہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. اس لیے اللہ نے اس کو عام کر رکھا ہے, لیکن اس کی قدر و قیمت اللہ رب العزت جانتے ہیں, یا اللہ نے جس کو بتلا دیا وہ جانتا ہے. اس لیے اس کلمہ طیبہ کا چلتے پھرتے ورد آدمی کو کرنا چاہیے, اور اس کے علاوہ تسبیحات ہیں ان کو آدمی پڑھے, اپنے ورد زبان بنا لے. ان ذکر و اذکار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمیشہ ذکر اللہ کا کرتا رہے اور کبھی بھی اس سے غافل نہ ہو. تو بہرحال جو احکامات ہیں اللہ اور اس کے رسول کے, ہمیں چاہیے کہ ان کو بھی ہم دیکھیں سمجھیں اور ان احکامات پر دل و جان سے عمل کرنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے اس معاشرے کے اندر اگر دین پر چلنا اس وقت مشکل ہو بھی رہا ہو, تب بھی آدمی جو ہے آخرت کی فکر کرتے ہوئے دین پر چلے, کیونکہ ایک دن آنکھیں بند ہو جائیں گی اور حقیقت میں کھل جائیں گی. اس وقت پتہ چلے گا کہ ہم الحمدللہ, اس وقت خوشی ہوگی کہ الحمدللہ ہم نے دنیا میں تکلیفیں اٹھا لی, لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے جو صحیح فیصلہ کیا تھا, اس لیے اس وقت ہم بے شک روئے لیکن آج ہنس رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو مرنے کے بعد ہماری زندگی کو اچھا کر دیں, بلکہ ہمیں دنیا کے لیے بھی اچھی دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ ہمیں دنیا بھی ایسی عطا فرمائے کہ جس میں ابتلا نہ ہو, مصیبت نہ ہو, پریشانی نہ ہو, لیکن بالآخر خدا نہ کرے اگر آ جائے تو آدمی حوصلے کے ساتھ اس کو برداشت کرے. ہم بے شک اس لائق نہیں ہیں کہ بڑے بڑے اس زمانے مجاہدے نہیں کرائے جاتے. ہمارے بزرگوں نے تو الحمدللہ آسانی ہے فرمائی کہ بھائی دیکھو اللہ کا شکر کرتے رہو ہر نعمت پر. انشاءاللہ یہ بھی مجاہدہ ہے کہ آدمی ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے, تو انشاءاللہ قرآن مجید میں جیسے کہ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم لئن شکرتم وآمنتم, اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ. تو اللہ کی نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں, ہم اگر صبح سے لے کے شام تک غور کریں, اپنے وجود میں غور کریں, اپنے گھروں میں غور کریں, بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی جو اس نے ہمیں عطا فرمائی. آنکھیں دے دیں یہ بھی ایک نعمت ہے, کان دے دیے یہ بھی ایک نعمت ہے, ہاتھ عطا فرما دیے یہ بھی نعمت ہے, اور اسی طریقے سے اور باقی بے شمار ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کا نعمت ہونا بھی ہمیں معلوم نہیں. ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن بہت سے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا بھائی کھانا بھی نعمت. یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم سمجھتے ہیں بھائی وہ ہماری ضرورت کی چیز ہے, لیکن نعمت ہونا یہ معلوم نہیں. حضرت ڈاکٹر بھائی عارف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھانا تو بہت سی نعمتوں کا مجموعہ ہے, صرف نعمت ہی نہیں ہے بلکہ مجموعہ ہے بہت سارے نعمتوں کا. پھر فرمایا کہ دیکھو میاں کھانا چاہے اچھا ہو یا برا, اگر بھوک لگ رہی ہو تو آدمی اس وقت یہ نہیں سوچتا کہ بھائی لذیذ کھانا ہو تو کھاؤں گا, دال آ جائے, چٹنی آ جائے, کچھ بھی آ جائے, چاول آ جائے, کھچڑی آ جائے, اس وقت وہ بڑا لذت لے کے کھاتا کہ بھائی ماشاء اللہ بہت عمدہ بناؤ. اس سے پتا چلا کہ چونکہ اس وقت بھوک مٹانا مقصود ہے تو کھانا نعمت, چاہے وہ اچھا ہو برا ہو لذیذ ہو نہ ہو, لیکن نعمت ہونا اس کا ظاہر ہے. بعض لوگ جب پتے چباتے ہیں گھاس کھا لیتے ہیں بعض لوگ بھوک میں, تو اس سے پتا چلا کہ کھانا خود ایک نعمت. پھر اس کے بعد یہ کہ اگر یہ لذیذ ہو تو یہ دوسری نعمت, پھر کھانا خود نعمت, لیکن اگر لذیذ ہو تو پھر تو کیا ہی بات. لذت, لذیذ ہونا یہ ایک دوسری نعمت, پھر لذیذ ہونے کے ساتھ ساتھ کھانا کی, کھانے کی جو ہے وہ بھوک بھی لگ رہی ہو تو یہ تیسری نعمت. ورنہ اگر کھانا موجود ہے لذیذ بھی ہے لیکن بھوک نہیں لگ رہی, تو چاہے کتنا بھی لذیذ کھانا ہو بھوک نہیں لگ رہی تو وہ بیکار ہے ہمارے لیے, لیکن اگر بھوک بھی لگ رہی ہو تو یہ تیسری نعمت. اور اسی طریقے سے اگر آدمی کو کھانا بھی موجود ہے لذیذ بھی ہے بھوک بھی لگ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عافیت اور اطمینان بھی حاصل ہے تو یہ چوتھی نعمت. تو خدا نہ کرے سبھی چیزیں ہوں, لیکن خدا نہ کرے کھاتے کھاتے اچانک خبر آ گئی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, خدا نہ کرے کسی کی موت کی خبر آ گئی, کسی کے جیل جانے کی خبر آ گئی, تو آدمی کا سارا سکون غارت ہو گیا. اب یہ کھانا بھی موجود ہے لذیذ بھی ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ نعمت اس لیے نہیں بن رہا ہمارے کہ عافیت حاصل نہیں. تو اس لیے عافیت کا ہونا یہ بھی بہت بڑی نعمت. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ کوئی ہمیں بلا کر کھلا رہا ہے, عزت سے کھلا رہا ہے, تو یہ عزت سے کھلانا یہ بھی ایک نعمت. اگر کوئی آدمی جو ہے وہ کھلا رہا ہے لیکن ذلت سے کھلا رہا ہے, کتنے لوگ ہیں آپ نے دیکھا روڈوں پہ بیٹھے ہوئے, کھانا تو ان کو مل رہا ہے لیکن ذلت کے ساتھ مل رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کوئی ہمیں کھلانے والا ہمارے دسترخوان پہ پہنچا رہا ہے, ٹیبل پہ بیٹھے ہیں تو وہاں پہنچا رہا ہے, اور کبھی پانی کا پوچھتا ہے, کبھی کھانے کا پوچھتا ہے, کبھی چاول کا پوچھتا ہے کہ صاحب کچھ لیجیے یہ کھائیے یہ بھی کھائیے, کبھی گرم گرم لا کے دیتا ہے کہ یہ لیجیے. تو کوئی آدمی عزت سے کھلا رہا تو یہ عزت سے کھلانا یہ بھی ایک نعمت. اور اسی طریقے سے آدمی کھانا کھا رہا ہو, یہ ساری چیزیں موجود ہوں, اکیلا کھا رہا ہو تو بھی پریشانی, تو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہا ہو, ہنسی مذاق ہو رہا ہو کھاتے ہوئے, تو یہ بھی ایک نعمت ہے. تو بتائیے کتنی ساری نعمتیں صرف کھانے میں جمع ہیں, ایک کھانے میں, ایک کھانے کے ساتھ اتنی ساری نعمتیں ہیں کہ کھانا نعمت, پھر اس کا لذیذ ہونا نعمت, پھر کوئی عزت سے کھلا رہا یہ نعمت, پھر بھوک لگی ہوئی ہے یہ نعمت, اسی طریقے سے جو عافیت کے ساتھ کھا رہا ہو یہ نعمت, دوستوں میں بیٹھ کر کھا رہا ہو یہ نعمت, ساری نعمتیں نعمت ہیں. تو بتائیے کون سا لمحہ ایسا جس میں ہم اللہ کا شکر ادا نہ کریں. ہر لمحہ ایسا ہے بشرطے کہ ہمیں نعمتوں کا استحضار ہو, ورنہ آج یہ ساری نعمتیں ہمیں حاصل تو ہیں لیکن ہم ان کا نعمت ہونا بھی ہمیں اس کا استحضار نہیں, ادراک نہیں. ورنہ تو ہمارے ہر اس نعمت پہ شکر کریں, یا اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ الحمدللہ وشکر للہ, قدم قدم پہ ہم یہ کہیں, لیکن ہم یہ نہیں کہتے اس سے پتا چلا کہ اس نعمت کا ہمیں نعمت ہونا معلوم نہیں. اگرچہ فی ذاتی وہ نعمت ہے, اس کے نعمت ہونے سے انکار نہیں, لیکن نعمت کا نعمت معلوم ہونا یہ بھی تو بڑی نعمت ہے. بعض لوگوں کو نعمت کا نعمت ہونا ہی معلوم نہیں ہوتا, تو کتنی بڑی نعمت ہے کہ آدمی کے دل میں استحضار ہو اس بات کا. میں نے عرض کیا تھا الحمدللہ ایک عزیز تھے ہمارے مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں اب بھی, ماشاءاللہ وہ ان کے ساتھ میں کھانا کھاتا تھا, میں نے دیکھا ہر لقمے پہ ان کا یہ تھا الحمدللہ وشکر للہ الحمدللہ وشکر للہ, یعنی ہر لقمہ لے رہے ہیں الحمدللہ, تو ہر لقمے پر الحمدللہ کہنا, اور جاتا بھی کچھ نہیں آدمی منہ میں لقمہ رکھا الحمدللہ کہہ دیا, کوئی یعنی وقت بھی نہیں لگتا, کھانے میں کوئی رکاوٹ بھی پیدا نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا چونکہ استحضار جتنا جس کو زیادہ ہوگا وہ اتنا ہی شکر ادا کرے. تو یہ بات میں نے ان سے سیکھی, حالانکہ وہ کوئی عالم نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ جس پر اپنی نعمت کا دروازہ کھول دے تو ان کو اس نعمت کا استحضار تھا کہ یہ ایک ایک لقمہ جو ہم کھا رہے ہیں اللہ کی بہت بڑی نعمت, ورنہ یہ لقمہ ہمارے ہاتھ میں آئے اور حلق تک نہ جائے منہ تک نہ جائے, ممکن تو ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے منہ میں اس کو پہنچا دیا, حلق سے نیچے اتروا دیا, ہضم کرا دیا, ساری نعمتیں, اور اس پر ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم. تو بہرحال اللہ رب العزت کا ہم شکر بھی ادا کریں, اس کی نعمتیں بے شمار ہیں ہمارے اوپر, ہم جتنا بھی شکر ادا کریں گے وہ کم ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, جو کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرما دے. کچھ کتابیں ہیں بھائی تقسیم کرنے کے لیے, اور یہ کتابیں بڑی اہم ہیں, ان کو یہ سمجھ کر کہ یہ اس وقت ہمیں فری میں مل رہی ہیں, تو یقیناً فری میں تقسیم ہو رہی ہیں لیکن فری میں آتی نہیں, یہ آپ بھی جانتے ہیں, تو اس لیے اس کی قدر کیجئے. بعض لوگ کتاب لے لیتے ہیں پڑھتے نہیں, تو میری گزارش یہ ہے کہ وہی لوگ لیں جو کتاب کو پڑھنے کی نیت رکھتے ہوں, انشاءاللہ اس سے فائدہ بھی ہوگا بہت. تو بعض اوقات یہاں کتابیں تقسیم کی جاتی ہیں, تو اسی مقصد کے تحت ان کو پڑھ کر انشاءاللہ اس سے ایک تو فائدہ حاصل کریں, اور تقسیم کرنے والے اپنے لیے اس کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہیں. تو یہ بڑی اہم کتاب ہے, اس کو پڑھیے اور اس پر عمل کرنے کی نیت کیجیے. ایک ادب یہ بھی ہے کہ کتاب کو سیدھے ہاتھ میں لیجیے, سیدھے ہاتھ سے وصول کریں اور دینے والا بھی سیدھے ہاتھ سے دے. اور دوسرا ادب یہ ہے کہ کتاب کو پکڑ کر جب آدمی جائے تو سینے سے لگائے. بعض لوگ الٹے ہاتھ میں کتاب پکڑتے ہیں, سیدھے ہاتھ سے جوتے پکڑتے ہیں. اچھے خاصے جاننے والوں کو میں نے دیکھا, کتاب عام طور پر الٹے ہاتھ میں پکڑی بھی ہوگی, جوتے سیدھے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہوں گے. ادب یہ ہے کہ کتابوں کو سیدھے ہاتھ میں رکھیے اور جوتوں کو الٹے ہاتھ میں رکھیے, اور چلتے ہوئے کتاب کو اس طرح بھی نہ لٹکا کے لے جائیں جس طرح سے ایک عام چیز ہوتی ہے, بلکہ اس کا ادب یہ ہے کہ اس کو سینے سے لگائیے. انشاءاللہ جتنے ہم ایسی چیزوں کا ادب کریں گے جن سے علم حاصل ہوتا ہے, یعنی آلات علم جتنے بھی ہیں ان کا جتنا ادب کریں گے, اللہ تعالی ہمیں اتنے ہی زیادہ علوم عطا فرمائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. جی اگر کوئی صاحب رہ گئے ہوں تو وہ بعد میں لے لیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك الا اليك. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك برحمتك يا ارحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت دارین نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرما. جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرما. ہم سے جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ آپ سب کی حاجتوں کو اور ضرورتوں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں, یا اللہ سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما, سب کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بھائی تین چار جمعے بیان نہیں ہوگا, تو یہ اطلاع اس لیے دی کہ بعض لوگ دور سے آتے ہیں, تو انشاءاللہ چار جمعے بعد اللہ نے چاہا تو بیان ہوگا. آئیے.